صلی علی رسول کریم. یہ کتاب ہے فیوز جزانی، جو ترجمہ فتح ربانی کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اللہ سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، روحانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایخانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے اصل مقصود ہے. یہ بات ہر بار عرض کی جاتی ہے، بار بار عرض کی جاتی ہے کہ جب بھی ایسی مجالس میں شرکت کا موقع ہمیں اللہ عطا فرمائیں، یہاں آئیں یا کہیں جائیں، تو اللہ سے یہ مانگیں کہ میرا دل بھر جائے، سنور جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مردی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو دور فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کو پہچاننے والے بنیں گے، یعنی اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے. اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کو دل پہچان لے اور مان لے. جو دل اللہ پاک کی صفات کی کمال کو پہچان لیتا ہے، اس دل میں یقیناً اللہ کی محبت جاگرتی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ہر عطا شوق اور رغبت سے اور محبت سے کرنی آسان ہو جاتی ہے، اللہ کی عطا افمانی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. یہی اصل مقصود ہے تصوف سے. تصوف ہمارے اندرون کی صفائی کا نام ہے، کہ دل کے اندرون کے اندر شیطان جو علائشیں ڈالتا رہتا ہے، جس سے پھر کیا اکثر کہتے ہیں جی سستی ہو رہی ہے. سستی پھر کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو علائشیں ڈالتا دیکھتے ہیں. تو اللہ سے مانگیں گے اندرون میں صفائی آئے گی، شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، قوت آئے گی اور ہمت آئے گی ہر اطاعت کو کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. اب اطاعت کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، یہ میں شریعت مطہرہ بتائی. شریعت مطہرہ وہی نازل شدہ شریعت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اب قیامت تک آنے والے سارے انسانوں اور سارے زمانوں کے لیے وہی ہے اور قابل عمل ہے اور قابل عمل رہے گی. یہ نہیں ہے کہ اس زمانے کے لیے تھی، یہ ایسی کامل ہے اور مکمل ہے. ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے تعلق سے تفصیلات جزیات تک موجود نہ ہو. بس ہمارے اندر میں جذبہ بن جائے کہ ہمارا دل اس کو چاہ لے. جب دل چاہ لیتا ہے تو پھر پوچھنا بھی آسان ہے. جو اس کے ماہرین ہیں علماء کرام، اللہ ان کی جو ہے نا زندگیوں میں برکت ہے جو موجود ہیں، اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے جو گزر چکے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں دین کامل ملا ہے، مکمل ملا ہے. ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے تفصیلی احکام موجود نہ ہو. بس ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہو جائے، اسی کے لیے اللہ والے محنت سماتے رہے ہیں. اسی ہماری مجالس میں ہم اللہ والوں کے تذکرے پڑھتے ہیں، کبھی قدیم کبھی جدید، کہ ان کے اندر تاثیر ہے لیکن انہیں دلوں میں اترے گی جو دل سے اس کے تعلق ہوں گے. حضرت کا اصل جو ارشادات ہیں یہ عربی کے اندر ہے، جن کا ہمارے قریب زمانے میں مولانا خلیل احمد صارم اور مولانا عاشق علی میرٹھی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ فرما دیا. اس ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں، چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں جو پچھلے اتوار کو پڑھی گئی تھی. یہ تو بار بار پڑھنے والی چیز ہیں. فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، کہ جب وہ سنور جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہی بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ انسان کا دل ہے. قلب کا سنورنا پرہیزگاری، حق تعالیٰ پر توکل، اس کی توحید اور اعمال میں اخلاص پیدا کرنے سے ہوتا ہے، اور اس کا بگڑنا ان خصلتوں کے معدوم ہونے سے۔ قلب گویا پرندہ ہے بدن کے پنجرے میں، گویا موتی ہے ڈبے میں، گویا مال ہے صندوق میں، بس اعتبار پرند کا ہے پنجرے کا نہیں، اعتبار موتی کا ہے ڈبے کا نہیں، اور اعتبار مال کا ہے صندوق کا نہیں۔ آگے اللہ سے دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، اے میرے اللہ، ہمارے اعضاء کو اپنی طاعت میں اور اپنے ہمارے قلوب کو اپنی معرفت میں مشغول فرما، اور مدت العمر ساری رات اور سارے دن اسے مشغول رکھ، ہم کو شامل فرما نیک و کار اسلاف کے ساتھ، ہم کو نصیب فرما جو ان کو نصیب فرمایا تھا، وہ ہمارا ہو جا جیسا کہ ان کا ہو گیا تھا۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے کہ اصل چیز یہی ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو انسان کی اصلاح ہو گئی، اور اس میں بگاڑ آ گیا، انسان میں بگاڑ آ گیا وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو اصل دل کے اندرون کی صفائی ہے، دل اپنا اصلی کام کرنے لگ جائے۔ دل کا اصلی کام کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اس کو پہچاننا، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کی صفات کمال کو۔ جو دل پہچان لیتا ہے پھر وہ اللہ کی اطاعت سے رہ نہیں سکتا، پھر اللہ کی اطاعت محبت سے، شوق سے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ آگے فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے اللہ، تمہارے اعضاء کو اپنی اطاعت میں اور قلوب کو اپنی معرفت میں مشغول فرما، اور مدت العمر ساری رات سارے دن اس میں مشغول رکھ۔ یعنی ہمارا دین وقتی نہیں ہے، سیزن نہیں ہے۔ اب جیسے رمضان کا یہ سیزن ہے، اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی؟ یہ تو مدت العمر، یہ اللہ نے ہمیں مہینہ دیا کہ اس کے اندر اپنی بیٹری چارج کر لیں۔ ہوتی ہے، خود جذبہ بنتا ہے، شوق بنتا ہے، ولولہ بنتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، جی چاہتا ہے ماشاءاللہ۔ جیسے یہ پردے لگے ہیں، یہ علامت یہ ہے کہ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے دین زندہ ہے۔ اللہ نے ابھی بھی مسلمانوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے نکل کر، اپنے کاروبار سے نکل کر اللہ کے گھر میں آ کے پڑ جاتے ہیں۔ کس لیے پڑ جاتے ہیں؟ یہی تاکہ یہاں جو اوقات گزریں، اس میں اس مبارک مہینے کی جو برکات ہیں، جو تجلیات ہیں، جو انوارات ہیں، جو سعادت ہیں، ان کو وصول کریں، پھر سارا سال اس سے کام چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف بس اس کے بعد چھٹی ہو گئی، نہیں، کام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو قریب اختتام کیا یہ مہینہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفات میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینوں پہلے سے انتظار شروع فرما دیتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو مشہور ہے کہ رجب سے دعا شروع ہو گئی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو یہ ایسا ہے، اور پھر صحابہ کی صفات میں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر مہینوں اس کو یاد رکھتے تھے، مہینوں انتظار کرتے تھے۔ دیکھیے، جو خوشگوار گھڑیاں ہوتی ہیں، خوشگوار لمحات ہوتے ہیں، وہ دل و دماغ پر ایسے وہ مسلط ہو جاتے ہیں کہ ان کی یادیں عرصہ تک یاد ہوتی۔ پہلے جو مزے لیے، جو لطف اٹھایا ہے، وہ ایسا یاد رہتا ہے کہ بعد میں تصور سے یاد کر کے مزہ لیتے ہیں، اور پھر انتظار لگ جاتا ہے کہ پھر ملے۔ اسی لیے پہلے سے انتظار ہے، ابھی تو ہے، ابھی وقت ہے، اور یہ زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے یہاں پر ہم آ رہے ہیں اللہ سے کہ اے میرے اللہ، ہمارے اعضاء کو اپنی طاعت میں اور قلوب کو اپنی معرفت میں مشغول فرما اور مدت العمر یعنی ساری زندگی رات بھی سارے دن میں اسی میں مشغول رکھ اور ہم کو شامل فرما نیک و کار اسلاف کے ساتھ، وہ اللہ کے نیک بندے جو گزر گئے ہیں ہمیں ان کے فراسم، اور ہم کو نصیب فرما جو ان کو نصیب فرمایا تھا وہ ہمارا ہو جا جیسے ان کو ہو گیا تھا. آگے فرماتے ہیں صاحبو یا قوم، یہ عربی میں اصل حضرت کا جو ہے یہ واقع عربی میں ہے جس کا ترجمہ ہمارے قریب زمانے میں مولانا عاشق میرٹھ نے فرمایا، اس پر جو پڑھ رہے ہیں فرماتے ہیں صاحبو اللہ کے ہو جاؤ جیسا کہ نیک بندے اس کے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تمہارا ہو جائے گا جیسا کہ ان کا ہو گیا تھا. صاحبو اللہ کے ہو جاؤ جیسا کہ نیک بندے اس کے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تمہارا ہو جائے گا جیسا کہ ان کا ہو گیا تھا. اگر تم چاہتے ہو ہب تعالیٰ تمہارا ہو جائے تو اس کی اطاعت کرو. چاہتے ہو کہ ہب تعالیٰ تمہارا ہو جائے اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ صبر کرنے، اس کے افعال پر جو تمہارے دوسروں کے اندر صادر ہوں راضی ہونے مشغول ہو جائے. ایک تو اطاعت آ گئی، نافرمانی کو چھوڑنا، پھر صبر کرنا کس پر؟ جو اللہ کے فیصلے جو ہے اس دنیا میں انسانوں پر ہوتے رہتے ہیں، کبھی خوشگوار کبھی ناگوار. اللہ کا نظام عجیب ہے، ہر انسان کے ساتھ جو ہے کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، کبھی راحت ہے کبھی تکلیف ہے، کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے، کبھی خوشگواری ہے کبھی ناگواری ہے. یہ اللہ کا نظام ہے اور اس کی حکمت ہے. اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ اس پر ہم نے صبر کرنا ہے، اس کے اس افعال پر جو صادر ہو رہے ہیں. کیوں؟ کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ، فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے فقط. کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک جائے جو وہ کرنا چاہے. اس لیے جو حالات آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں وہ حاکم ہے یعنی حاکم زبردست، جو چاہے کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، کسی کی مجال میں اس کو روک جائے، لیکن وہ حکیم بھی ہے یعنی اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو وہ اس حکمت سے خالی نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں اس پر راضی رہیں، اس پر راضی ہونے اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ اس کے فیصلوں کو قبول کر لے. کبھی خوشگواری آئے گی، کبھی ناگواری آئے گی، کبھی صحت آئے گی، کبھی بیماری آئے گی، کبھی حالات معافوق ہوں گے کبھی نامعافوق ہوں گے. اللہ ہمارے دل ایسے مضبوط بنا دیں کہ ہر حال میں کیا کرے کہ ان اس سے راضی رہے. سمایا کہ وہ لوگ جو ہیں زاہد بنے تھے دنیا میں، اور جو کچھ اپنا مقصوم انہوں نے لیا تھا تقوی اور پرہیزگاری کے ہاتھ سے لیا تھا. مقصوم کیا ہے؟ جو تقسیم ہو چکا ہے، جس کو قسمت کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے کس کو کیا ملے گا، کس کے ساتھ کیا حال پیش آئے گا. تو یہ مقصود جو ہے بس یہ ہے کہ دل ہمارا ایسا بن جائے. اصل چاہیے، اصل چیز تو یہ ہے کہ دل جو ہے ایسا ہو جو اس سے راضی ہو، اور ان افعال پر بھی راضی ہو جو تمہارے اندر صادر ہو رہے ہیں. یہ اور کو آزاد ہیں. مانتے وہ لوگ زاہد بنے تھے دنیا میں، اللہ ہمیں بھی بنا دے. زہد کیا ہے اللہ یہ بھی سمجھا دے. یہ اصطلاحات ہیں، اصل ان کے اندر کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زہد کہتے ہیں ہر اللہ کی نافرمانی سے ہمارے اندر رغبت نکل جائے. رغبت کس کی ہو؟ اس کی رضا کے لیے، اس کی رضا والے اعمال کی ہو. اس کے ناراضگی والے اعمال سے کیا ہو؟ بے رغبتی ہو. اب مال جو جائز ہے حلال ہے اس کی رغبت ہو، لیکن جو ناجائز ہے جو حرام ہے اس سے بے رغبت ہو جائے. یہ ہے سو، یعنی حلال اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، وہ تو فرما دیا کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ کی ہر وقت بے شمار ہیں، لیکن کبھی کوئی نعمت چھپتی ہے تمہارے یہاں ویلا شروع ہو جاتا ہے شور و غل. اگر اس وقت بھی غور کرے گا تو موجود نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ جو مفقود نعمت ہے جو چھن گئی ہے وہ دب جائے گی اگر اس کو سوچے گا جو موجود ہے اس وقت. اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے, اس لیے تمہارے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہمیں جو ہے ان افعال کے اوپر جو ہمارے اوپر یا دوسروں پر صادر راضی ہونے مشغول ہو جائے. وہ لوگ زاہد بنے تھے اور دنیا میں, اور جو کچھ اپنا مقصود انہوں نے لیا تقویٰ کے ہاتھوں سے لیا اور پرہیزگاری کے ہاتھوں سے لیا. انہیں قسمت میں جو ہے ملے گا تو وہی ہے, لیکن ان اللہ والوں نے ان جو زاہد بنے تھے جنہوں نے دنیا میں بے رغبتی اختیار کی تھی حرام سے, گندی چیزوں سے, غلطوں سے, ناجائز چیزوں سے, اور انہوں نے لی اپنا اپنی قسمت جو اس کے مقدر میں تھی لیا, لیکن کس سے لیا انہوں نے؟ اللہ سے راضی ہو کر جائز طریقوں سے, حلال طریقوں سے, تقویٰ کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ, اور پھر وہ طالب آخرت بنے. پہلی بات تو دنیا کی آ گئی کہ دنیا کے اندر نعمتیں استعمال کی لی تقویٰ کے حاصل, پرہیزگاری کے حاصل, موقع آئے لوگوں کو دیکھا, دنیا کو دیکھا کہ نئے طریقوں سے کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, خوشحال نظر آ رہے ہیں, لیکن انہوں نے تقویٰ کو نہیں چھوڑا. انہوں نے فیصلہ کر رکھا کہ ہم تو وہ لیں گے جو حلال طیب پاکیزہ ہو, جو اللہ نے جس کو حلال قرار دیا ہے وہ کیا بتائے گا ہمیں؟ وہ شریعت بتائے گا, شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے اس کے اندر لیں گے. اپنا مقصود تو لیں گے لیکن کیا تقویٰ کے ہاتھ سے, پرہیزگاری کے ہاتھ سے. اور پھر اس کے بعد اس سے اونچا سبق اور اگلا سبق بتا رہے ہیں, وہ طالب آخرت بنے. دنیا کی جائز نعمتوں کو استعمال کیا تقویٰ کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ, فائدہ اٹھایا, مزے لیے, لیکن تقویٰ کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ, اس کے بعد وہ طالب آخرت بنے. اور جو اس کے کام تھے انہوں نے کیے. اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے, ایسا دین دیا ہے, اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ آخرت میں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ دین ہمارا جو ہے ہمیں دنیا چھڑا دے گا ہماری. دنیا کی جائز نعمتیں, دنیا کی حلال نعمتیں, دنیا کی جتنی بھی یہ مزے ہیں, حلال طریقے سے حاصل کرنے والوں کو اللہ وہ سکون دیتے ہیں, وہ اطمینان دیتے ہیں کہ دنیا دار تو اس کے قریب بھی نہیں گزرے. جو انجوائے یہ کرتے ہیں, جو مزے یہ اڑاتے ہیں اللہ والے جو ہیں, ان نعمتوں کی جو صحیح اللہ نے جو حلال اور طیب نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کا صحیح لطف یہ اللہ والے اٹھاتے ہیں. تو مقصود تو اپنا لینا ہے لیکن تقویٰ کے ہاتھ اور پرہیزگاری کے ہاتھوں. اس کے بعد کہتے ہیں جب دنیا کی لذیذ نعمتوں سے مزہ لیا, فائدہ اٹھایا اور جیا اس سے لطف اٹھایا, پھر وہ طالب بن گئے کس کے؟ آخرت کے. کیونکہ اصل یہ نہیں ہے, اصل تو بعد میں ہے, یہ تو وقتی قیام ہے, یہ تو تھوڑا قیام ہے, پھر وہاں رہنا چاہیے, زیادہ عرصہ وہاں ہے, آخرت ہے. پھر طالب بن گئے کس کے؟ آخرت کے بنے. اور صرف طالب نہیں بنے, اور جو اس کے کام تھے وہ کیے. یہ ہے اصل طلب آخرت, لیکن طلب آخرت کے ساتھ اس کے کام. وہ کام کیا ہے؟ یہ شریعت بتا رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کامل شریعت ملی ہے, مکمل شریعت ملی. اب قیامت تک آنے والے سارے انسانوں اور سارے زمانوں کے لیے جو ہے قابل عمل شریعت مطہرہ وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری انسانیت کو عطا ہوئی ہے. جو اس کو لے لے گا وہ بن جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس زمانے کے لیے تھی. اس لوگ سمجھتے جی ٹھیک ہے, اچھی ہے بات, لیکن وہ زمانہ اور تھا. نہ, اس زمانے کے لیے قابل عمل تھی, اس زمانے کے لیے قابل عمل ہے اور آخر تک آنے زمانوں کے لیے قابل عمل رہے گی. شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ملے گا جو قابل عمل نہ ہو. اللہ نے انسانوں پر ان کی اپنی جو طاقت ہے, جو صلاحیت ہے, اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا. ہمیں دشواری کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس پر محنت نہیں کی. اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے, اس کے لیے جو اعلیٰ اللہ نے دیا ہے وہ ہمارا دل ہے. جب دل بن جاتا ہے, سمر جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, شفاف ہو جاتا ہے, اس دل کی صلاحیت جو ہے جب ابھرتی ہے تو یہ پھر دیکھتا ہے, یہ محسوس کرتا ہے, یہ مزے لیتا ہے. پھر شریعت کا کوئی حکم بوجھ نہیں ہے. جس میں ناگواری بھی ہوتی ہے اس میں خوشگواری یہ محسوس کرتا ہے. ظاہری طور پر لگتا ہے کہ تنگی ہے, لیکن یہ مزے لے رہا ہوتا ہے جس کا دل بن گیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ عارضی وقتی ہے, اور اس پر بھی جو 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 اللہ اس کو دینے والے ہیں, یہ اس کا دل اس کو دکھا رہا ہوتا ہے, چلو وقتی طور پر برداشت کر لو, یہ ملے گا. مقابلہ ہوتا ہے بات کرنا جی. ایک جگہ نظر آ رہا ہے کہ بندہ انجوائے کر رہا ہے, حرام طریقے سے, ناجائز طریقے سے, لیکن اس کا دل جو بن گیا ہے اس کو دکھا رہا ہے. اس کے اندر خلاظت ہے, اس کے اندر نجاست ہے, اس کے اندر نحوست ہے, اس کے اندر ہے. وہ اس کو دیکھ کے اس کے قریب نہیں پھٹکتا, انتظار کرتا ہے, صبر کرتا ہے کہ میں جائز طریقے سے, حلال طریقے سے شریعت مطہرہ کی حدود کے رہتے حاصل کروں گا. اللہ اس کے ایسے دروازے کھولتے ہیں. اس لیے یہاں پر یہی ہے کہ یہ فرماتے ہیں ان اللہ والوں نے یہ ظاہر بنے تھے دنیا میں, اور جو کچھ اپنا مقصود تھا انہوں نے لیا, لیکن تقویٰ کے ہاتھوں, پرہیزگاری کے ہاتھوں, اور پھر وہ طالب آخرت بن گئے. اب آخرت کے طالب بنے ہیں تو اس کے وہ کام جو تھے انہوں نے کیے, اور اپنے نفسوں کا کہنا نہیں مانا. اللہ نے ہمارے اندر ایک طاقت رکھی ہے, فألهمها فجورها وتقواها. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انسان میں تقوی کی قوت بھی رکھی ہے اور نافرمانی کی قوت بھی رکھی ہے. نافرمانی کی قوت اسی کا نام نفس ہے, اور تقوی کی قوت جو ہے اس کا نام روح ہے. تو روحانیت بھی ہے, نفسانیت بھی ہے ہر انسان. فرشتے کے اندر منفی جذبہ ہے ہی نہیں, منفی قوت ہے ہی نہیں, وہ چاہے گا ہی نہیں, وہ کرے گا ہی نہیں, کر سکتا ہی نہیں. لیکن انسان کا کمال ہے کہ اس کے اندر دونوں صلاحیتیں دے دی, اپنی امتحان ہے اس کا. اس لیے فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا, فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتے کا کمال نہیں, اس لیے سوال لا یعصمون اللہ, اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے بلکہ کر ہی نہیں سکتے. کیا سوال ہے؟ ان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے, ان کو پینے کی حاجت نہیں ہے, ان کو بیوی کی حاجت نہیں ہے, ان کے اندر کوئی اور حاجت ہے ہی نہیں ہے سوائے اللہ کی اطاعت بس. ان کا کمال نہیں ہے, یہ حضرت انسان کا کمال ہے کہ دونوں قوتیں دے دی. جس گاڑی کے سٹیئرنگ نہیں ہو تو سیدھی چلے گی, اس کا سیدھا چلنا کون سا کمال ہے؟ موڑ ہی نہیں سکتی. کمال یہ ہے کہ سٹیئرنگ بھی دے دیا ہے, اب اس کو سیدھا رکھو. تو انسان کا کمال ہے. اس لیے فرماتے ہیں یہ اللہ والے, یہ اللہ والے جنہوں نے اپنے دل پر محنت کر کے اس کی صلاحیت کو درست کر لیا ہے, تو پھر یہ کیا بنے؟ زاہد بنے. اور زاہد اس طرح بنے کہ دنیا میں جو اپنا مقصود تھا لیا, لیکن تقویٰ کے ہاتھوں, پرہیزگاری کے ہاتھ سے لیا. پھر وہ طالب آخرت بنے, اور جو اس کے کام تھے وہ انہوں نے کیے, کہ اپنے نفسوں کا کہنا نہ مانا, اپنے رب عز و جل کی اطاعت کی. اول اپنے آپ کو نصیحت کی, اور اس کے بعد دوسروں کے ناصح بنے. پہلے اپنے آپ کو نصیحت کی, ہاں, اور پھر دوسروں کے ناصح بنے. آگے فرماتے ہیں صاحب زادہ یہ بڑا لال بھرا خطاب ہے اپنے مرید کے ساتھ، یا غلام، یہ عربی کے اندر جو ہے جس کا ترجمہ مولانا عاشق امیر شاہ فرمایا صاحب زادہ اول اپنے نفس کو نصیحت کر، اول اپنے نفس کو نصیحت کر، اس کے بعد دوسرے کے نفس کو نصیحت کیجیے، پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر اس کے بعد دوسروں کو نصیحت کیجیے، ہاں جب تک تیرے اندر کچھ بھی اصلاح کی ضرورت باقی رہے دوسروں کی طرف مت جھوک، تجھ پر افسوس ہے کہ خود ڈوب رہا پھر دوسروں کو کیوں کر بچائے گا، تجھ پر افسوس ہے خود ڈوب رہا ہے پھر دوسروں کو کیوں بچائے گا، تو خود اندھا ہے دوسروں کا ہاتھ کس طرح تھامے گا، لوگوں کا ہاتھ وہی پکڑتا جو سوانخا ہے، ان کو دریا سے وہی نکال سکتا جو تیرنا خوب جانتا ہو، اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معرفت حاصل کر چکا ہو، جو خود ہی جہل ہے وہ کیوں کر اس کا راستہ بتا سکتا ہے، اگر تو اس کو محبوب سمجھتا خاص اسی کے لیے عمل کرتا سب اسی سے ڈرتا نہ کسی دوسرے سے، تو اللہ کے تصرفات میں کلام مت کر، یہ ذرا تھوڑی سی اونچے درجے کی بات فرما رہے ہیں، تو اللہ کے تصرفات میں کلام مت کر، یہ مضمون اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے نہ کہ زبان سے، نہ کہ زبان کی بک بک سے، اور یہ خلوت میں ہوتا ہے نہ کہ جلوت میں، جبکہ توحید گھر کے دروازے پر ہو اور شرک گھر کے اندر، تو یہی تو نفاق ہے، افسوس تجھ پر تیری زبان تقویٰ پکارتی ہے اور تیرا دل فاجر بن رہا ہے، تیری زبان شکر کرتی ہے اور تیرا قلب اعتراض کر رہا ہے، اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دے، دلوں کے اندرون کی اصلاح فرما دے، یہاں ایک بات جو انہوں نے فرمائی ہے کہ پہلے کیا کر، یہ پھر دوبارہ ذرا اس کو پڑھ لیتا ہوں، صاحب زادہ اول اپنے نفس کو نصیحت کر، اس کے بعد دوسروں کے نفس کو نصیحت کیجیے، خاص اپنے نفس کی اصلاح اپنے ذمے لازم سمجھ، جب تک تیرے اندر کچھ بھی اصلاح کی ضرورت باقی رہے دوسروں کی طرف مت جھوک، تجھ پر افسوس ہے کہ خود ڈوب رہا پھر دوسرے کو کیوں کر بچائے گا، تو خود اندھا ہے اور دوسرے کا ہاتھ کس طرح تھامے گا، لوگوں کا ہاتھ تو وہی پکڑ گا سوانخا، ان کو دریا سے وہی نکال سکتا ہے جو خود تیرنا جانتا ہو، اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معرفت حاصل کر چکا ہو، جو خود ہی اسے جاہل ہے وہ کیوں کو اس کا راستہ بتا سکتا ہے، اچھا یہ مضمون ذرا تھوڑا سا گہرا ہے، تھوڑی سی اس کی میں اس کے اندر ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس وقت، کیونکہ ہمارے اس زمانے کے اندر اللہ نے محنتیں دین کی بہت سی شروع فرما رکھی ہیں، لوگ کر رہے ہیں، ایک طریق اللہ نے ایسا بھی رکھا ہے جس کو تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے، اب یہ لفظ تبلیغی جماعت کے بعد کا دھوکہ لگ جاتا ہے کہ خود تو ابھی سدھرے نہیں ہیں دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہیں، یہ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا نام تبلیغی جماعت پڑ گیا رکھا نہیں گیا، یہ بات دھوکہ اس سے لگ رہا ہے، ہمارے حفظی عبد الوہاب صاحب اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، قرآنوں کے جوڑ پر بہت دفعہ اس کو سراحت سے فرمایا کرتے تھے، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا، یہ پڑ گیا ہے، یہ رکھا نہیں گیا، اس لیے اسے یہ تبلیغ نہیں کر رہے، یہ تو نکلتے ہیں ایک خاص ماحول کے اندر آ کے اس مشق کے لیے کہ ہمارے اپنے اندر دین کی طلب پیدا ہو، دین کا شوق پیدا ہو، دین کی رغبت پیدا ہو، دین پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہو، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو متوجہ کر رہے ہیں بھی ہم بھی نکلیں اس راستے میں، اس راستے میں کچھ اعمال کریں گے تو ہمارے اندر کی صلاحیت درست ہوگی، ہم صحیح معنوں پہ دین پر چلنے والے بڑے، آؤ آپ بھی آؤ، وہ خود راستے میں چلتے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ تبلیغ کا نام تو پڑ گیا ہے، عرف میں پڑ گیا، رکھا نہیں گیا، حضرت کی کتابوں کو دیکھ لیں، تعلیمات کو دیکھ لیں، تو اس کو بتانا قرآن کے جوڑ پر بڑی دفعہ اس کو سراہ سے فرمایا پڑ گیا ہے، اس سے بات کا دھوکہ لگتا ہے، تو یہ تبلیغ نہیں کرتے، یہ تو بیچارے نکلتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے کریں اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے، یہ بھی اصلاح کا ایک راستہ ہے، یہ بھی اصلاح کا ایک راستہ ہے، ان اعمال کرنے سے اصلاح ہوتی ہے، دل کے اندر نظر آتی ہے۔ گجرانوالہ کے چار نوجوان تھے، انہوں نے 40 دن گزارے جس کو یہاں چلا کہتے ہیں، اور اس کے بعد 4 سال کا ریلوے کا قرضہ ادا کر دیا۔ 40 دن گزارے کہاں اس میں ہیں، اور اس کے بعد 4 سال کا ریلوے کا قرضہ ادا کر دیا۔ ریلوے کا قرضہ کیسے؟ گجرانوالہ سے لاہور آتے تھے ٹرین کے ذریعے، ٹکٹ نہیں لیتے تھے، جب غفلت تھی، معلوم نہیں تھا، حقیقت کا پتہ نہیں تھا، تو بغیر ٹکٹ کے سفر کر، اور سمجھتے تھے ہم نے بہت بڑا معرکہ مار لیا، جیسے آج ہوتا اکثر ہماری فضاؤں کے اندر، اس کو سمجھتے ہیں کہ میرا کام بن گیا، بنا نہیں بگڑا ہے۔ اب جب 40 دن گزارے اس ماحول کے اندر، اب ان کے دل کے اندر یہ اصلاح ہوئی، یہ ہے اصلاح، یہ صلاحیت آئی کہ ہیں ہم نے کیا کیا، اب اللہ نے خود سجایا ان کو۔ یہ دیکھو، جب آدمی بچنا چاہتا ہے، غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سجاتے ہیں، تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا، حساب لگایا، اپنے 4 سال کا کتنا بنتا تھا، اس نے ٹکٹ لے کے پھاڑ کے پھینک دیے، جیل لے کے وہاں پیسے پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے، تو یہ تو یہ اس لیے لفظ تبلیغ ہے، میں اس لیے اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو فرما رہے ہیں کہ جب تک تیرے اندر کچھ باقی مصیبت نہ کر، نہیں، یہ اس کے لیے نہیں کر رہے، یہ تو اپنے لیے نکلے ہیں اور اصلاح کے راستے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس راستے میں ان اعمال کے اندر تمہارے دل میں صلاحیت پیدا ہوگی۔ حضرت شیخ حبیب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اسی دن میں بات آ گئی کہ وہ ایک دفعہ کسی نے شکایت کی مدرسے والے نے کہ حضرت یہ آپ کا مریض جو ہے نا، ہمیں بہت پیسہ دیتا تھا، ہمارے مدرسے کو کافی مال دیتا تھا، جب سے تبلیغ میں چلا لگا کر اس نے ہمارا پیسہ بہت کم کر دیا، ہمیں بہت تھوڑا پیسہ دے رہے، پہلے بہت دیتا تھا۔ حضرت نے بولایا بھیا کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا ذرا سلطنت سیکھ ہے، ڈانٹ ہے کہ پہلے تم اتنا دیتے اب نہیں دیتے۔ اس کا سر ایسے جھکو گیا، گرم کہا حضرت میرا کاروبار ناجائز تھا، مال خوب آتا تھا، اس میں سے دیتا تھا، تبلیغ میں وقت لگانے سے حلال آرام کی تمیز ہو گئی، ناجائز چھوڑ دیا، اب آمدن کتنی ہو گئی، تھوڑی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے اپنی آمدن کا بہت تھوڑا دیتا تھا، اب میں زیادہ دے رہا ہوں، جو میرے پاس آ رہا ہے حلال طیب وہ ہے ہی تھوڑا، اگر اس کی نسبت نکالو، ریشو نکالو، تو یہ اب میں زیادہ دے رہا ہوں، پہلے کیا کر رہا تھا کم دے رہا ہوں۔ تو شیخ حدیث صاحب فرماتے ہیں اس کا سر تو جھکا تھا، میرا بھی جھک گیا شرم کے مارے کہ میں نے پہلے تحقیق کیوں نہیں کی، ڈانٹ دیا اس کو، تو بعد کا تو یہ ظاہری طور پر لگتا ہے، تو اصل چیز بات کرنے کے نظر سے ہے کہ بات چونکہ یہاں پر چلی ہے اور چونکہ یہ کام یہاں پر ہو بھی رہا ہے، اس غلط فہمی نہ پڑ جائے کہ یہ کہہ یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ پڑ گیا ہے، یہ تو اصلاح کا راستہ ہے، یہ دل کے اندر کے اس کو اجاگر کرنے کا ہے کہ صحیح دینی دین پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، دین وہی ہے، شریعت وہی ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، اللہ ہمیں اصل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ صاحبزادہ اول اپنے نفس کو نصیحت کر، اس کے بعد دوسرے کے نفس کو نصیحت کیجیے، خاص اپنے نفس کی اصلاح اپنے ذمے لازم سمجھ، جب تک تیرے اندر کچھ بھی اصلاح کی روح باقی رہے دوسرے طرف مت چھو، تجھ پر افسوس ہے کہ خود ڈوب رہا ہے، پھر دوسرے کو کیسے بچائے گا، تو خود اندھا ہے، دوسرے کا ہاتھ کس طرح تھامے گا؟ لوگوں کا ہاتھ وہی پکڑتا جو سوانکھا ہو، اور ان کو دریا سے وہی نکال سکتا جو خوب تیرنا جانتا ہو. اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو ہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معرفت حاصل کر چکا ہو. جو خود ہی اس سے جاہل ہے وہ کیوں کو اس کا راستہ بتا سکتا ہے؟ اگر تو اس کو محبوب سمجھتا تو خالص اسی کے لیے عمل کرتا، سب اسی سے ڈرتا، نہ کسی دوسرے کو. اللہ کے تصرفات میں کلام مت کر. سماتے یہ مضمون اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، نہ کہ زبان کی بک بک سے. یہ مضمون ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے دل سے ہے، اور یہ خلوت میں ہوتا ہے نہ کہ جلوت میں. یعنی تنہائی میں تقوی اختیار کرتا ہے، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا ہے، تنہائی میں حرام کاموں سے بچنا. یہ نہیں کہ اکیلے ہیں گھر میں ہیں، اب آج تو اللہ معاف فرمائے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا شیطان نے جو ہے نا، یہ موبائل کے ذریعے سے جو ہے نا اس نے انسان کو موبائل کر دیا، جہاں چاہے چلے جائے. گندگی غلاظتیں ہیں، پہلے تو اس لیے بچ جاتے تھے، ایسی جگہوں پہ جانے تھے کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، شرم آتی تھی. اب اندر بیٹھا ہوا لوگ سمجھ رہے ہیں گھر میں بیٹھا ہوا، اور گھر میں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے. جب تک یہ اندرون میں یہ بات جو چاہ رہے ہیں یہ نہیں آتی، بچنا مشکل ہے. جب تک دل کے اندر بیداری نہیں آتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو چھپ نہیں سکتا، میرے دل کے اندر کے بھیتوں سے اچھی طرح واقف ہے، یہ بات جب تک پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک یہ نہیں ہوتا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر تو اس کو محبوب سمجھتا، خالص اسی کے لیے عمل کرتا، اور سب اسی سے ڈرتا، نہ کسی دوسرے سے، تو اللہ کے تصرفات میں کلام مت کر، کیونکہ یہ مضمون جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے نہ کہ زبان کی بک بک سے، اور یہ خلوت میں ہوتا نہ کہ جلوت. جبکہ توحید گھر کے دروازے پر ہو اور شرک گھر کے اندر، تو یہی تو نفاق ہے. تجھ پر افسوس، تیری زبان تقویٰ پکارتی ہے، تیرا دل فاجر بن رہا ہے. تیری زبان جو ہے شکر کرتی ہے اور تیرا دل اعتراض کرتا ہے. حق تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، میری طرف سے خیر تیری جانب اترتی ہے اور تیری طرف سے شر میری جانب چڑھتا ہے، افسوس تجھ کو. تو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، اور اطاعت کرتا ہے اس کے ماں سوا کی، شیطان کی، نفس کی. اگر تو واقعی اس کا بندہ ہوتا تو اسی کے لیے عداوت کرتا، اسی کے لیے محبت کرتا. سچا مومن اپنے نفس، اپنے شیطان، اپنی خواہش کی پیروی نہیں کیا کرتا، اس شیطان کو جانتا ہی اس کا تعب کیا کرے گا. سچا اللہ کا سچا بندہ جو ہے، سچا مومن جو ہے، وہ اپنے نفس، اپنے شیطان اور اپنی خواہش کی پیروی نہیں کیا کرتا، وہ شیطان کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کی اطاعت کیا کرے گا، وہ دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اس کے سامنے ذلیل کیا ہوگا، بلکہ وہ تو دنیا کو خود ذلیل سمجھتا ہے اور آخرت کا طالب بنتا ہے. اور یہ ایک بات ذرا بہت اونچے درجے کی فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ آخرت کا طالب بنتا ہے، اور جب آخرت حاصل ہو جاتی تو اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور مولا عزوجل سے متصل ہو جاتا ہے، اپنے تمام اوقات کے اندر خالص اسی کی عبادت کرتا رہتا ہے. تھوڑا سا پیچھے سے پھر پڑھتے ہیں. سچا مومن اپنے نفس، اپنے شیطان، اپنی خواہش کی پیروی نہیں کیا کرتا، وہ شیطان کو جانتا ہی نہیں، اس کے اطاعت تو کیا کرے گا، وہ دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اس کے ساتھ سامنے ذلیل کیا ہوگا، بلکہ وہ تو دنیا کو خود ذلیل سمجھتا ہے اور آخرت کا طالب بنتا ہے، اور جب آخرت حاصل ہو جاتی ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مولا عزوجل سے متصل ہو جاتا ہے. یہ ذرا اونچا ہے درجہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آنا مشکل ہے. کیوں کہ دنیا کی یہ لذتیں، انہوں نے ہمیں دماغوں کے اوپر اتنا قبضہ کیا ہوا کہ ہمیں اس کے خلاف سوچ نہیں سکتے. یہ مضمون جو بتانا چاہ رہے ہیں اس مومن کی، جس کے دل کے اندر بیداری آ چکی ہے، جس کے دل کی صلاحیت درست ہو چکی ہے، جس کے دل کے اندر شفافت آ چکی ہے، لطافت آ چکی ہے، وہ اللہ کی جائز نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، جائز طریقوں سے حاصل کر کے اس کا انکار بھی نہیں کرتا، اور جو ناجائز نعمتیں، جو ناجائز چیزیں ہیں، غلیظ چیزیں ہیں، جو گندی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، پھر اس کو اللہ آخر کی جھلکیں بھی دکھا دیتے ہیں، یہ بھی بتاؤ اس دنیا کے اندر اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کو اللہ یہاں بھی جھلکیاں دکھا دیتے ہیں۔ سلائل نماز کے اندر ایک واقعہ ہے، میں بہت دفعہ تذکرہ کرتا رہتا ہوں، کہ ایک صاحب کی کسی نے دعوت کی رات کے کھانے کی، نہیں آئے۔ یہ فضائل اعمال کے اندر موجود ہے واقعہ کہ کھانے کی دعوت کی تو کھانے پر نہیں آئے، اگلے دن آئے اور کہا میرا وعدہ نہ ہوتا کبھی نہ بتاتا کیا پیش آیا ہے، لیکن چونکہ وعدہ تھا، وعدہ خلافی ہو گئی اس لیے بتانا پڑ رہا ہے، کل مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی، مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی، عشاء کا وقت ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے چلتا ہوں، تو عشاء کی نماز پڑھنے لگا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دل میں کھٹکا ہوا کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، کہیں وتر ذمے نہ رہ جائے، وتر بھی پڑھ ہی لوں۔ یہ تھوڑے سے میرے الفاظ پر ذرا غور کرو، ذرا دوبارہ، مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی، تو وقت ہو گیا عشاء کا، اس کا مطلب یہ ایک زمانہ گزرا ہے کہ کھانا مغرب کے بعد کھا لیا جاتا تھا، شام کا کھانا مغرب کے بعد کھا لیا جاتا تھا، تو دعوت جو ہوتی تھی وہ مغرب کے بعد ہوتی تھی، تو کیا کہ مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی۔ ایک بات تو یہ، ہمیں اسی لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم تو کھاتے ہیں رات کو لیٹ بہت زیادہ ہے، تو یہ کون سی بات ہو گئی؟ لیکن انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں میرے نہ آنے کی وجہ کیا، کیونکہ وعدہ کیا اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی، تو میں نے کہا عشاء کی نماز پڑھ ہی لوں کہ پڑھ کے جاتا ہوں۔ اب جو عشاء کی نماز پڑھی تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہیں موت نہ آ جائے اور وتر جو ہے واجب ذمے نہ رہ جائیں، وتر بھی پڑھ ہی لوں۔ یہ بات بھی عجیب ہے، ہم تو عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیتے ہیں، کیوں جی؟ یہی ہے نا ہمارا، یہاں یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا وتر تہجد میں پڑھے جاتے تھے۔ یہ ہمیں نئی بات کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ ہمارا اس وقت معاملات بدل چکے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے وار کا بھی تہجد میں وتر پڑھنے کی تھی، آپ کی آخری نماز کیا ہوتی تھی؟ نفلوں کے بعد وتر ہوتی تھی، تو اس وقت عام تھی، اس لیے اس کو فرمانے لگے، بتانے لگے، مجھے کھٹکا ہوا کہ وتر تو واجب ہے، ایسا نہ آج رات میں ہوتا جائے، چلو پڑھ ہی لوں۔ تو وتر کی نیت باندھی، یہ بات ہے جو وہ بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن وعدہ ہو گیا، وعدہ خلافی ہو بھی بتانا پڑ گیا کہ وتر کی نیت باندھی تو جنت کا باغ میرے سامنے آ گیا، اور آپ ساری اسی کے نظارے میں گزر گئی۔ سن جی، دعوت کا کھانا ذرا مزیدار ہوتا ہے نا عام کھانوں سے، نا ایسا ہی ہے نا، عام ہے نا، دعوت میں اچھا کھانا بنتا ہے نا، اب یہاں کون سا کھانا سامنے آ گئے، وہ یاد آئے گا؟ تو جنت کے نظارے کے سامنے یاد آئے گا؟ تو جھلکیاں آتی ہیں دنیا میں بھی بعضوں کو، اب اس کے سامنے پھر دنیا کی ساری نعمتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اور بھی واقعات آتے ہیں ایسے، تو یہاں جس کا ذکر یہ کر رہے ہیں کہ جب آخرت حاصل ہو جاتی ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ بات بڑی عجیب ہے، یعنی یہ ایک ایسی حالت ہے جس کا حضرت اکثر ذکر کرتے ہیں، جو ہماری اپنی عقلوں سے ذرا اونچی ہے، ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتا، ہم تو دنیا کی ان لذتوں پر اتنے رجھ کے رہ گئے کہ اس کے اوپر کا تصور ہی نہیں ہے، ان اللہ والوں کو دنیا کی نعمتوں کا صحیح جو لطف اٹھاتے ہیں اللہ والے اٹھاتے ہیں، دنیا دار نہیں اٹھاتے، یہ بتا دیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر جو مزہ یہ لیتے ہیں دنیا دار نہیں لیتے ہیں. تو دنیا کی نعمتوں کو چکھا، اس سے مزہ لیا ہے، اور پھر یعنی اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے اس کے اندر لذت رکھی ہے، اللہ سے لطف رکھا ہے. یہ ایک عجیب بات ہے، جو دل کی بیداری سے جو لطف آتا ہے نا، اس کا عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. یہ بھی پھر ان کو جھلکیاں بھی آ گئیں آخرت کی، اللہ نے دکھا دیے، وہ اس سے زیادہ مزیدار، دنیا کی لذات سے زیادہ لذیذ ہے. پھر ان کے اندر ایک ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے ان کے اندر کہ جس اللہ نے دنیا کی اتنی مزیدار اور نعمتیں پیدا کی ہیں، جن کا اتنا مزہ ہے، مزہ انہوں نے چکھا ہے، اس کو سمجھتے ہوئے، اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے لطف لیا ہے، اور آخرت کی جھلکیاں بھی سامنے آ گئیں کہ وہ اس سے زیادہ لذیذ ہیں، اس سے زیادہ لطف ان کے اندر ہے، کہ ان کے دل کے اندر یکایک ایک ایسی بات پیدا ہوتی ہے کہ جس اللہ نے دنیا کی مزیدار نعمتیں پیدا کی ہیں اور اس سے زیادہ لذیذ نعمتیں آخرت کی پیدا کی ہیں، جس کی جھلکیاں انہوں نے دیکھی محسوس کی، وہ اللہ خود کتنا مزیدار ہوگا نہیں. یہ ایک ایسا لطف ہے کہ ان کے سامنے دنیا کی مزیدار نعمتیں بھی کھینچ ہو جاتی ہیں، آخرت کی نعمتیں بھی کھینچ ہو جاتی ہیں. اس لیے اس کا ذکر فرماتے ہیں، پھر جب آخرت ساتھ ہو جاتی چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کی توجہ کیا ہٹ جاتی ہے اور اپنے مولا عز و جل سے متصل ہو جاتا ہے. وہ مزہ پھر جو ہے نا استعمال کیا کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، لیکن اب اس کو ایک چیز ایسی مل گئی، اب اس کی توجہ کدھر چل گئی ہے، متصل ہو جاتا ہے، اپنے تمام اوقات میں خالص اسی کی عبادت کرتا رہتا ہے. اب اس کے اندر یہ بات، وہ اپنے اللہ عز و جل کا اشارہ سن چکا ہے کہ لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر اسی کا کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کریں، اسی کے لیے عبادت کو خالص بنا کر اور یکجہت ہو کر مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دے، اور ہر تعالیٰ عز و جل کو یکتا سمجھ، وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام اشیاء ہیں. اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی آنکھوں کو کھول دے. بات تو خیر چلتی رہے گی اور آگے بھی چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو ہے نا اصل یہ ہے کہ ہمارے دل کی یہ صلاحیت درست ہو جائے، تصوف اس کے لیے ہے، تزکیہ اس کے لیے ہے، تصفیہ اس کے لیے ہے، دل کا تزکیہ، دل کا تصفیہ ہے، تاکہ دل کے اندر کا وہ اصل ادراک بیدار ہو، اصل احساس بیدار ہو. اس کے لیے مختلف طریقے رائج ہیں. یہ جو بیماریاں لگ گئی ہیں ہمیں، جو ہے یہ دنیا کی محبت نے کھینچ لیا ہے، ان گندی چیزوں کے مزوں نے ہمیں اپنے اندر مشغول کر لیا ہے، اس کے اندر پھنس کے اس سے غافل ہو گئے ہیں. اس کے لیے تصوف یہ اندرون کی صفائی کا نام ہے، تاکہ دل کا جو اصل ادراک ہے وہ بیدار ہو، دل کا اصلی احساس ہے وہ بیدار ہو، وہ صحیح مزوں کو، صحیح لطف کو لے. اس کے لیے مختلف طریقے ہیں. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جیسے جسمانی امراض کے لیے، بیماریوں کے ازالے کے لیے مختلف طریقے ہیں. ایک پرانا ہربل طریقہ اینشنٹ چلا آ رہا ہے ابھی تک حکیموں کا، جڑی بوٹیوں سے علاج ہے، افیکٹو ہے، فائدہ ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے جیسے اکوپنکچر ہے، حجامہ ہے، مکوا ہے، بہت سے علاج کے طریقے پہلے رہے ہیں جڑی بوٹیوں کے ساتھ. پھر جدید اب آ گیا ہومیوپیتھی والے بھی ہیں، میڈیکل سائنس آ گئی ہے، بیماری کا ازالہ تاکہ جسم صحیح کام کرے. اسی طریقے سے دل کے اندر یہ امراض غلبہ کر لیتے ہیں، دنیا کی محبت گھر پکڑ لیتی ہے، پھر گندی چیزوں کے اندر مزہ آنے لگ پڑتا ہے، اصل مزے کو بھول جاتا ہے. تو دل کے اندرون کی اصلاح کے لیے یہ طریقے ہیں. یہ قادریہ سلسلہ ہے، یعنی قادریہ طریقہ علاج ہے دل کو، دل کی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے. یہ چشتیہ سلسلہ ہے، یہ سہروردیہ سلسلہ ہے، یہ نقشبندیہ سلسلہ ہے، یہ ان کے آگے ذیلی، یہ صرف نام ہے علاج کے طریقوں کے، جس سے چاہو کراؤ لیکن علاج کراؤ. تاکہ دل کے اندر کے یہ روگ ہیں یہ نکلیں، دل کی آنکھیں کھلیں، دل کا ادراک صحیح ہو، دل ہمیں اپنے اللہ کی پہچان کرائے، اس خالق کی ہر عطا پر خوشی سے ڈالے، شوق سے ڈالے، رنگوں سے ڈالے، نافرمانی سے، گندگی سے جب گھن آتی، ایسے ہمارے دل کے اندر ایسی اس غلاظت سے جب تنب، ایسے نافرمانی سے نفرت پیدا ہو، اس کے لیے طریقے ہیں مختلف ہیں، ان میں سے ایک طریقہ نقش بندیہ بھی ہے۔ پھر آگے اس کی آگے ذیلی شاخیں چلتی ہیں، ہمارے بر صغیر کے اندر جو ہے مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقش بندی سلسلے کی ترویج ہوئی، پھر ان کے خلفاء نے آگے کام کیا، ان کی خلیفہ تھے آدم بن نور رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک شاخ چلی یہاں پر لاہور میں، ہمارے محلہ سعدی پارک ہے، وہاں ان کی قبر موجود ہے، جان ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یہ ایک شاخ ان سے چلی جس کی ہم یہاں پر مشق کرتے ہیں ذکر کی، یہ شاخ اس سے پھر آگے چلتے چلتے ہمارے حضرت تک پہنچی، حضرت سے ہم تک پہنچی، یہ اس لیے محفوظ رکھا جاتا ہے سلسلہ، جیسے محدثین اپنی سند کو محفوظ رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ صوفیہ بھی اپنے علاج کے اس طریقے کی سند کو محفوظ رکھتے ہیں، اس لیے شجرہ بن جاتا ہے، یعنی یہ حضور سے لے کر یہاں تک پہنچا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سا علاج کا طریقہ کس ذریعے سے آیا ہے۔ اس کے اندر ایک طریقہ ہے ذکر قلبی کا، دل کے اندر اللہ کو یاد کرنا، اور ایسے ہی نہیں ہے، اس کا حکم بھی ہے، وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد، دل میں عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر، صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، غافلین میں سے رہو۔ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک علاج قرآن یہ بھی بتا رہا ہے، یہی نہیں کہہ رہا میں، یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں اللہ کی یاد بسا لو، فذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی اس میں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، وذکر اسم ربی کا، فرما رہے اس کے اسم سے یاد کرو، تو رب کا اسم کیا ہے؟ اللہ، باقی صفات ہیں، رحمان ہے، کریم ہے، صفات بے شمار ہیں، لیکن ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ یہاں امر آ گیا، حکم آ گیا، اسم سے یاد کرو، اس لیے ہمارے یہاں ذکر اسم ذات کی مشق کرائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وہ اسم ربی کا وہ تبتل الیہ تبتیلا، کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام سے ہاں اس کو دل میں رچا لو، بسا لو۔ یہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے ہے، اور تصور سے اپنے ارادے سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے، تنہائی میں حرام کاموں سے روک دے، ہر اطاعت پر ڈال دے۔ تو اس کی مشق یہاں تعلیم کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں سب مل کے بھی کریں گے، لیکن اصل یہ ہے کہ وقت نکالیں، تنہائی میں بیٹھیں، تصور کریں، تصور سے لکھیں لفظ اللہ، اور اپنے ارادے سے اس مبارک نام، فتبارک اسم ربی کا، اللہ فرما رہے ہیں کہ رب کا اسم بڑا متبرک ہے، اس مبارک نام کی دل میں تکرار کریں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق یہاں کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کرنا، ایک وقتی ضرورت ہے کہ توجہ پوری دل پر آ جائے، ورنہ کھلی آنکھوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو لفظ اللہ دل پر تصور کرتے ہوئے اب اس کی تکرار کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، اللہ 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 اللہ، اور اللہ سے مانگی جو مقصود ہے، وہ دل میں شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت اللہ میں عطا فرما دے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں۔
مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شأن کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین. اللہم لک الحمد و الیک المشتقا و بک المستغاث و انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم ارزقنا حبک و حب من یحبک احب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن فارق ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم سلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.